لمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو چار آدمیوں نے سلام کا جواب دیا، باقیوں نے جواب بھی نہیں دیا، یا تو ناراض ہیں یا تھکے ہوئے ہیں، بہت زیادہ تراویح پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تھک گئے ہیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے، اور جواب بھی اتنی آواز سے تو ہونا چاہیے کہ سلام کرنے والے کو وہ جواب سنائی دے، تاکہ اس کو اطمینان ہو کہ میرے سلام کا جواب دیا ہے. اور ویسے اب مسلمانوں میں سلام کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ یہ سلام تین دعائیں ہیں جو سلام کرنے والا اس کو دیتا ہے جس کو سلام کر رہا ہو، اور جواب دینے والا جواب میں تین دعائیں سلام کرنے والے کو دیتا ہے، اور نہ معلوم کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے. السلام علیکم کا معنی تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ برکت ہو، یہ تین دعائیں دی ہیں. اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو سب سے پہلا آرڈر جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا وہ یہ تھا کہ فرشتوں کی جماعت سامنے موجود ہے، جاؤ ان کو جا کر سلام کرو. آدم علیہ السلام کو فرمایا سلام کرو، وہ جو تمہیں جواب دیں گے وہی تمہاری اولاد کا سلام اور سلام کا جواب ہوگا، ایک دوسرے کی ملاقات میں تم نے یہی کہنا ہے. تو سب سے پہلا آرڈر اللہ نے سلام کا دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ قیامت کا زمانہ جب قریب ہوگا تو لوگ سلام نہیں کریں گے، اور کریں گے بھی تو صرف اس کو کریں گے جس سے جان پہچان ہوگی، کسی بیگانے کو سلام نہیں کریں گے. میں ابھی جب مسجد میں آیا عشاء کے وقت، یہاں آپ میں سے اکثر مجھے نہیں جانتے تھے، کئی میرے پاس سے گزر گئے انہوں نے سلام ہی نہیں کیا. میں انتظار میں رہا کہ دیکھوں یہ مجھے سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو میرے پیاروں، سلام کی عادت ڈالو، گھر جاؤ تو سلام کرو، گھر سے نکلو تو سلام کرو، کوئی بھی ساتھی ملے تو سلام کرو. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دو آدمی جا رہے ہوں، آپ دونوں اکٹھے، مثلا دو آدمی جا رہے ہیں، درمیان میں دیوار آ گئی، ایک ادھر سے گزرا ایک ادھر سے گزرا، یا دروازہ آ گیا کوئی ایک ادھر سے گیا کوئی ایک ادھر سے گیا، دوبارہ آمنے سامنے ہوئے، تو فرمایا پھر سلام کرو. حضور علیہ السلام بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. آج ہم گھر میں جاتے ہیں سلام ہی نہیں کرتے، نہ والدہ کو سلام کرتے ہیں، نہ والد کو سلام کرتے ہیں، والد بیٹوں کو سلام نہیں کرتا، بیٹے والد کو سلام نہیں کرتے، اولاد ماں باپ کو، ماں باپ اولاد کو، شاگرد استاد کو. ہم مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، میں بتاتا ہوں طلبا کو کئی شاگرد پاس سے گزر جاتے ہیں استاد کو سلام ہی نہیں کرتے، کئی مرید ہیں وہ پیروں کو سلام ہی نہیں کرتے، پاس سے گزر بھائی بھائی کو سلام نہیں کرتا، حالانکہ سلام، آپ آج کل سلام کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہیلو، ہاو آر یو، ٹیلی فون اٹھاتے ہیں سب سے پہلے ہیلو، کیا معنی ہے ہیلو، کیا دعا دی آپ نے، یا اس کی جگہ کیا دیتے ہیں؟ گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ کا معنی اچھی صبح، تو آپ نے شام کی دعا تو دی نہیں، رات کے لیے تو دعا دی نہیں، جبکہ آپ جب یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اتنی جامع ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری صبح بھی اچھی، دوپہر بھی اچھی، شام بھی اچھی، دن بھی اچھا، رات بھی اچھا، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، نائٹ بھی، ڈے بھی، تمہارے اندر کے لیے اللہ برکتیں اتارے پوری لائف اور زندگی میں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی. تو کیا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، ہیلو، ہاو آر یو، یا بائے بائے، یہ الفاظ میرے پیغمبر کے اور قرآن کے الفاظ کی جگہ لے سکتے؟ اپنی پہچان قائم رکھو مسلمانوں، اپنی شناخت قائم رکھو. نان مسلموں نے بھی ہماری کوئی بات اپنائی ہے؟ ہم نے نان مسلموں کی کتنی اپنا لی؟ کیا نان مسلموں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہنا شروع کیا السلام علیکم؟ ہم کہتے ہیں ان کے الفاظ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون. ہم نے انگریزوں سے لیا کیا ہے؟ دیا ہے ہم نے ان کو، ہم نے ان سے سب کچھ لیا ہے، دیا کیا ہے؟ شکل ہم نے ان کی لی، لباس ہم نے ان کا لیا، اپنا کیا دیا ان کو؟ اپنی پہچان قائم کرو، اپنی شناخت قائم کرو، اور اپنے پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کرو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ ہر ایک کو سلام کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما بازار جاتے، دکانوں پر رکتے، سب کو سلام کرتے، روزانہ کا معلوم، روز کی روٹین تھی. تو ایک دن ان کے خادم نے کہا کہ حضرت، آپ نہ کوئی چیز سیل کرتے ہیں، نہ پرچیز کرتے ہیں، نہ کسی شاپ پر کھڑے ہو کر چیز کا بھاؤ معلوم کرتے ہیں کہ اس کے پرائز کیا ہیں، تو آپ بازار کیا کرنے جاتے ہیں؟ نہ جایا کریں، اپنی جگہ بیٹھے رہا کریں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم سیل یا پرچیز کے لیے، شاپنگ کے لیے بازار نہیں جاتے، ہم تو سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ تین دعائیں بازار والوں کو صبح دے دیں اور تین دعائیں ان سے لے لیں. میں تو بازار صرف سلام کرنے جاتا ہوں. تو میرے پیاروں، سلام کی عادت ڈالو. حضور علیہ السلام کی کسی ادا اور سنت کو معمولی نہ سمجھو، اس کے معنی میں غور کرو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کتنی جامع ہے. سلام میں تین دعائیں آپ نے دیں، تین دعائیں لیں، اور اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ قبول کرے گا آپ کے حق میں، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی اس کے حق میں دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو اب میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، مجاہدوں کی طرح، زندہ لوگوں کی طرح جواب دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ مبارک فرمائے. اب جس جس نے سلام کا جواب دیا وہ قریب ہو جائے، اپنی جگہ سے آگے آ جائے، ایسے نہ بیٹھے کہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں یا مجبوری میں بیٹھے، بالکل قریب آ جائیں. یہ بھی حضور علیہ السلام اور صحابہ کی سنت ہے. صحابہ حضور کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر ایک چادر ان پر ڈالی جائے تو پوری ہو جائے، اور ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے. نماز میں اتنی بڑی مسجد ہے، آپ ایسے تو نہیں نماز پڑھتے کہ کچھ لوگ یہاں کھڑے ہوں، کچھ یہاں ہوں، کچھ یہاں ہوں، کچھ وہاں، کچھ وہاں، پوری مسجد بھر جائے، ہر سب میں چار 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 پانچ پانچ نمازی کھڑے ہو جائیں، تین سائڈ پر، تین درمیان میں، تین اخیر میں، ہر سب میں ایسے ہو جائیں پوری مسجد میں گویا لوگ کھڑے ہوں، ایسے نہیں. آپ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، برابر کھڑے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا اتنی دو جگہ بھی نمازیوں کے درمیان نہ ہو کہ شیطان بیچ میں آ کر کھڑا ہو، بالکل کندھے سے کندھا ملاؤ. یہ کیوں، اس کا ریزن کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جب تم اپنا کندھا ان کے ساتھ ملا کر اور ادھر اس نمازی کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے، اللہ اس ظاہر کا تمہارے دل پر اثر یہ ڈالے گا کہ تمہارے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو. ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے، اگر کوئی آدمی یقین کرے کئی لوگوں کی داڑھی ہے نا جن کی داڑھی ہے یہ داڑھی کا بھی اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ اگر فلم دیکھنے جائے تو دیکھتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے, سنیما میں جا رہا ہے مولوی صاحب, رومال باندھے گا وہ اپنی داڑھی کو چھپائے گا, اور کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ یہ داڑھی اس کو سنیما سے روک دے گی, تھیٹر سے روک دے گی. یار لوگ کیا کہیں گے, داڑھی رکھی ہوئی ہے تھیٹر جا رہا ہے, جوا کھیلنے جا رہا ہے, فلم دیکھنے جا رہا ہے. تو یہ ظاہر کا بھی باطن پر اثر ہوتا ہے. حضور علیہ السلام جا رہے ہیں, سفر ہے, صحابہ ساتھ ہیں, نماز کا وقت ہوا, حضور علیہ السلام نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اذان دو. وہ کافروں کا نان مسلم کا ایریا اور علاقہ تھا. جب وہ اذان دینے لگے تو چھوٹے جوڑے بچے اس گاؤں کے جمع ہو گئے اور نقل اتارنے لگ گئے. وہ نان مسلم تھے, انہوں نے پہلے کبھی سنا نہیں تھا, پہلی دفعہ سنا تو نقل اتارا. حضرت بلال حبشی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, ان بچوں نے بھی نقل کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ. وہ بچے بھاگ گئے کہ ہمیں پکڑ رہے. ایک بچہ خوش قسمت تھا, وہ قابو آ گیا, اس کو لے آیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا نقل اتار رہے تھے, اب کہو, کہو اب اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس بچے نے, وہ نان مسلم تھا, کافروں کا بچہ تھا, عربی تو زبان تھی, جانتا تھا اللہ اکبر. اس نے آہستہ آواز سے کہا, لیکن کہہ دیا اس لیے کہ اللہ کو تو کافر بھی مانتے تھے اور اپنے خداؤں میں بڑا بھی مانتے تھے, ایک نہیں مانتے تھے مگر مانتے تھے. اس لیے جب وہ کوئی نام کام شروع کرتے تو کہتے تھے بسم اللہ واللاتی والعزا, لات اور عزا بتوں کے نام تھے, ان کا نام بھی لیتے تھے, ان کو بھی خدا مانتے تھے, اللہ کا نام بھی لیتے تھے, لیکن اللہ کا نام پہلے لیتے تھے, ان کا بعد میں لیتے تھے, سیکنڈ تھرڈ نمبر پر لیتے تھے. تو اس نے بچے نے کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر, پتہ تھا اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ, کہو, اس میں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار تھا, توحید کا اقرار تھا. اس نے آہستہ آواز سے کہا, کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا, نان مسلم تھا, اس نے کہا اشہد اللہ الہ. انہوں نے کہا اونچی آواز سے کہو, اس سے دوبارہ اونچی آواز سے کہلوایا, اس نے کہہ دیا. پھر آیا اشہد ان محمد رسول اللہ, اس میں حضور کے رسول ہونے کا اقرار تھا. تو نان مسلم اللہ کو تو مانتے تھے, حضور علیہ السلام کو تو بالکل نہیں مانتے تھے. یہی تو جھگڑا تھا کہ حضور اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں یا نہیں, بالکل نہیں مانتے تھے. اللہ کو تو مانتے تھے اگرچہ ایک نہیں مانتے تھے, مگر حضور علیہ السلام کو بالکل نہیں مانتے تھے. حضور نے کہا کہو اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے. تو انہوں نے پہلے سے بھی آہستہ آواز سے کہا اشہد ان محمد, انہوں نے فرمایا اونچی آواز سے کہو. جب حضور نے بار بار ان سے اونچی آواز سے کہلوایا تو اس کا اثر جو زبان سے کہلوایا تھا دل پر پڑا, کہنے لگے مجھے مسلمان کر لے, میں کلمہ پڑھتا ہوں. تو ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے, اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر دعا میں رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو. وہ کہتا ہے نا شاعر, یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں سے ہوا تو ان جادوگروں نے مقابلے سے ایک دن پہلے یا چند دن پہلے فرعون سے کہا کہ ہم ذرا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں, جن سے ہمارا مقابلہ تم کروانا چاہ رہے ہو, اور تم کہتے ہو وہ بھی جادوگر ہیں, ہم بھی جادوگر ہیں, تو ہم ذرا ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جادو کا زمانہ تھا. اس دور اور زمانے میں ایسا ایسا جادو ہوتا تھا کہ آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے. اتنے بڑے جادوگر ہوتے تھے کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بوڑھے کے پاس آئے انسانی شکل میں. چونکہ وہ زمانہ جادو کا تھا تو جبرائیل السلام نے بھی کہا ذرا دیکھتے ہیں. تو اس بوڑھے میاں کے پاس آئے, وہ کھیت میں ہل چلا رہا تھا, زراعت کر رہا تھا. تو اس سے کہا بڑے میاں تجھے جادو کا فن آوے ہے؟ اس نے کہا مجھے آتا ہے. کتنا بڑا جادوگر ہے تو؟ کہا میں بہت بڑا جادوگر ہوں. اس زمانے میں ہر گھر میں, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہر گھر میں جادوگر ہوتا, ہر دوسرا تیسرا آدمی جادوگر ہوتا تھا. یوں مثال سے سمجھ لو جیسے ہر گھر میں آج کل موبائل ہے نا, اس زمانے میں ہر گھر میں جادوگر تھا. یہ موبائل بھی جادوگر ہے, یہ بھی ایسا جادو ڈالتا ہے ماں باپ سے بھی دور کر دیتا ہے. ماں باپ پاس بیٹھے ہیں موبائل میں لگا ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑے میاں سے کہا تمہیں جادو آتا ہے؟ اس نے کہا آتا ہے. جبرائیل السلام نے کہا, اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ جبرائیل ہیں, فرشتہ ہیں, فرشتوں کے سر انسانی شکل میں آئے تھے. کہا اچھا بہت بڑا جادوگر ہے تو؟ کہا بہت بڑا جادوگر ہوں. کہا یہ بتا اپنے جادو کے ذریعے تو جانتا ہے کہ کوئی جبرائیل نام کا بھی کوئی فرشتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. کہا اچھا اپنے جادو سے چیک کر کے بتایا اس وقت وہ کہاں ہے. تو اپنا حساب کرنے لگ گیا, جادو کرنے لگ گیا. تو بڑی دیر کرتا رہا, سر اٹھایا, پھر کچھ پڑھنے لگ گیا, پھر کچھ حساب کرنے لگ گیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے, بتانا کہاں ہے وہ جبرائیل اس وقت کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ساتوں آسمان چیک کیے ہیں, نہ وہ پہلے آسمان پر ہے, نہ دوسرے پر, نہ تیسرے پر, نہ چوتھے پر, نہ پانچویں پر, نہ چھٹے پر, نہ ساتویں پر, کہیں بھی نہیں. اور پھر میں نے زمینوں کو چیک کیا, سات زمینیں, کہ یہاں کہیں وہ ہو, وہ مجھے کہیں زمینوں میں بھی کہیں نظر نہیں آیا. میں نے زمین اور آسمان کے درمیان خلا اور فضا میں چیک کیا, وہاں بھی مجھے موسیٰ علیہ السلام کہیں, وہ جبرائیل کہیں نہیں نظر آئے. تو اس نے کہا پھر تو کہتا تھا میں بڑا جادوگر ہوں, تجھے یہی پتہ نہیں چلا تیرے جادو سے کہ جبرائیل کہاں ہے؟ اس نے کہا میرا جادو تو غلط نہیں ہو سکتا, جب وہ کہیں بھی نہیں ہے تو پھر دو ہی صورتیں ہیں, یا تو جبرائیل ہے یا میں جبرائیل ہوں. یا تو جبرائیل ہے یا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا جادوگر ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو اندازہ لگا, صحیح لگا گیا نا اندازہ. تو اتنے بڑے جادوگر ہوتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ تھا جادوگروں سے, تو جادوگروں نے کہا فرعون سے کہ ہم ذرا ان کو پہلے دیکھنا چاہتے ہیں, جس سے کشتی ہونا اگر اس کو پہلے پہلوان کو دیکھا ہوا ہو تو پھر ذرا کشتی آسان ہو جاتی ہے, تو پتہ تو چلے نا کون ہے وہ. کل ہمارا مقابلہ ہے تو ذرا باڈی لینگویج تو ان کی دیکھیں, ان کا سٹائل تو دیکھیں. تو فرعون نے کہا اچھا جاؤ فلاں جگہ وہ رہتے ہیں, جاؤ دیکھو. وہ دیکھائے, آ کر فرعون سے کہا جادوگروں نے کہ ہم ان کا دیکھ رہے ہیں, ان کا یونیفارم ایسا ہے, آپ ہمیں بھی ویسا یونیفارم بنوا دو, ہم چاہتے ہیں کل جب ہمارا مقابلہ ہو تو ہمارا یونیفارم بھی ایک جیسا ہو, ان کا یونیفارم اور ہمارا. یہ میچ ہوتے ہیں نا کرکٹ کے, دوسروں کے یونیفارم ہوتے ہیں نا ٹیموں کے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک یونیفارم ہو. ان کا ٹھیک, اس کے لیے کیا مشکل تھا, آرڈر دیا, درزی بلائے, کپڑا منگوایا, تمام کو اس طرح کا جادوگروں کا یونیفارم بنوا دیا لباس جیسا موسیٰ علیہ السلام. اگلے دن جب مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو معجزہ تھا, جادو نہیں تھا, ان کے پاس جادو تھا. ان کی لاٹھیاں سانپ بنی, وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی وہ ایسا سانپ بنا کہ وہ تمام سانپوں کو ختم کر گیا. تو معجزے نے جادو کو ختم کر دیا, اور وہ جادوگر بڑے تھے اس لیے مان گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے, یہ نبی ہیں, اگر یہ جادو ہوتا تو کبھی ہمارے اوپر غالب نہ آتا, ہمیں شکست نہ ہوتی, یہ کامیاب نہ ہوتے. اور پھر فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرعون تو مسلمان ہوا نہیں, اس کے جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا, جبکہ اصل مقصد تو فرعون کو ہدایت پر لانا تھا, اس کو مومن اور مسلمان کرنا تھا, وہ تو ہوا نہیں, یہ کیوں ہو گئے اور ان کو کیوں تو نہیں ایمان کی دولت دے دی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ان کو اس لیے دے دی کہ انہوں نے تمہارے لباس کو پسند کیا تھا. جب تمہارا یونیفارم انہوں نے پسند کیا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میرے پیغمبر کے لباس کو کوئی لائک کرے اور پسند کرے اور میں اس کو ایمان سے محروم رکھوں. یہ تمہارا لباس پہن کر آئے تھے, تو ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا تھا. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں طلبنا العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا للہ. مولوی تو اس لیے بنے تھے کہ دنیا کمائیں گے, ہم نے دین کا علم تو اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس کے ذریعے مال بنائیں گے, لیکن جب یہ قرآن اور حدیث کا علم سینے میں آیا تو اس نے کہا کہ میں مال کے لیے نہیں آیا, میں تو اللہ کے لیے آیا. آپ پڑھ کر دیکھیں, ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے جو نیک نہیں ہے اور ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنے جو نیک اور اللہ والے تھے, ان کتابوں کے پڑھنے کا بھی آپ کے دل پر الگ الگ اثر ہوگا. آپ کسی بدماش کی کتاب پڑھیں, کسی شرابی زانی کی کتاب پڑھیں, اس کے افسانے ناول پڑھیں, آپ کی طبیعت پر اور اثر ہوگا. کسی اللہ والے کی کتاب پڑھیں, آپ کے دل پر اور اثر ہوگا. جو نورانیت روحانیت آپ کے دل میں آئے گی, جو اللہ کی محبت آئے گی, وہ اللہ والوں کی کتابیں پڑھنے سے آئے گی. یہ ظاہر کا باطن پر اثر ہوا کرتا ہے. اگر کوئی مرد عورتوں کا لباس پہننا شروع کر دے تو چند دن کے بعد عورتوں والے لباس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کو شک ہونے لگے گا میں مرد ہوں یا عورت ہوں. وہ سمجھے گا میں وہ چلنے وہ چال بھی اپنی عورتوں کی طرح کی بنائے گا, مٹک مٹک کے چلے گا. تو ظاہر کبھی باطن پر اثر ہوتا ہے. یہ ساری بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آپ حضرات بیان میں کوئی وہاں بیٹھا ہے, کوئی وہاں بیٹھا ہے, کوئی وہاں بیٹھا ہے, میں نے آپ کو قریب کیا, آپ بتائیے وہ زیادہ مجمع خوبصورت لگ رہا تھا یا یہ خوبصورت لگ رہا ہے. اور جب ہم جسم کے اعتبار سے قریب ہوں گے اللہ ہمیں دلوں کے اعتبار سے قریب کر دے گا. اسی لیے تو نماز میں فرمائے گا کندھے سے کندھا ملاؤ, اگلی صف کو پہلے پورا کرو پھر پچھلی صف میں کھڑے ہو. صفوں کو سیدھا کرنا بھی ضروری ہے, صفوں کو مکمل کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ اس سے تمہارے دل میں بھی محبت پیدا ہوگا, ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوگا. اب میرے ساتھ آج جنہوں نے نماز پڑھی ہے, انہوں نے پڑھی میرے ساتھ نماز, ان کا چہرہ میرے دل و دماغ میں بیٹھ گیا. میں نے ان سے کہا مجھے پانی پلاؤ, انہوں نے مجھے پانی پلایا. انہوں نے مجھے پانی پہلے پلایا وہ دوسرا, میں نے کہا مجھے نارمل پانی پلاؤ. اب مجھے یاد رہے گی, مجھے ان کی محبت یاد رہے گی, ان کا پانی پلانا یاد رہے گا, کیونکہ میرے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ تھے تب میں نے ان سے پانی مانگ لیا. اور اگر یہ دور کھڑے ہوتے تو میں کیسے ان سے پانی مانگتا. تو معلوم یہ ہوا کہ ظاہر کا بھی باطن پر اثر پڑا کرتا ہے. اس لیے اپنی ظاہری شکل و صورت اگر تم حضور کی سنت کے مطابق بناؤ گے, اس کے انوارات بھی تمہیں اپنے دلوں میں محسوس ہوں گے. تم اللہ والوں کے پاس بیٹھو, تمہارے دل کی دنیا اور طرح ہو جائے گی. تم شرابی اور زانی کے پاس بیٹھو, تمہارے دل کی دنیا اور ہو جائے گی, کیفیتیں مختلف ہو جائیں گی. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا اثر اور ہوتا ہے. اور ماں کسی دنیا دار کے پاس بیٹھو گے جس کے دل میں مال کی محبت ہے, تو آپ کے دل میں بھی مال کی محبت ہو جائے گی. اور ایسے کے پاس بیٹھو جس کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ جل رہا ہو, تمہارے دل میں بھی اللہ کی محبت آ جائے گی, اس کا چراغ روشن ہو جائے گا. تو ظاہر کبھی باطن پر اثر ہوتا ہے. جو میں نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی اس کی روشنی میں چند باتیں عرض کر دی. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے, میں زیادہ وقت نہیں انشاءاللہ آپ کا لوں گا, شارٹ انشاءاللہ گفتگو کروں گا. رمضان اور قرآن اللہ کی نعمت ہے. الحمدللہ زکریہ مسجد میں آج ہم نے جو تراویح پڑھی ہے, جن چار حفاظ نے قرآن کریم سنایا ہے دل سے دعائیں نکلیں, بہت پیارا قرآن پڑھا. آپ کو مبارک ہو. میں فرسٹ ٹائم آپ کے ملک یو کے میں 1985 میں آیا تھا. کتنے سال ہو گئے آپ تو حساب ہی نہیں, آپ تو ایسے چپ ہو گیا جیسے میں نے آپ سے کوئی چندہ مانگ لیا, اگرچہ اس کے تو آپ دن رات آدھی ہیں ماشاء اللہ. کتنے سال ہو گئے؟ 40 ایئر. ماشاء اللہ بچے نے بتایا 40 ایئر مجھے پہلے میں آیا تھا. اور جس وقت میں پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم آپ کے ملک میں برطانیہ یو کے میں آیا تھا, تو میں حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب رحمت اللہ علی کی دعوت پر آیا تھا, ان کے انویٹیشن پر آیا تھا, اور ان کا مہمان تھا, وہ میرے میزبان تھے. میں دارالعلوم بری میں ان کے ہاں ٹھہرا تھا. پہلی ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی ویمبلے کانفرنس سینٹر میں, اس کانفرنس میں آیا تھا. اور پھر سیکنڈ ٹائم میں آیا 1986 میں, تب بھی میں حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر آیا تھا. اور اس وقت ان کے دارالعلوم میں جامع مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی, اور اس مسجد کی وہاں آغاز ہو رہا تھا, اس کی بنیاد. الحمدللہ اس جلسے میں میں شریک ہوا تھا, میں نے وہاں تقریر بھی کی تھی. حضرت مولانا محمد سلیم دھوراد صاحب داند برکات اللہ علیہ اس وقت وہاں پڑھتے تھے. تو آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ لگتے تو نوجوان سے ہیں, تو آپ بات تو پرانی کر رہے ہیں. ہم 20 سال کی عمر میں, 20 ایئر کی عمر میں اپنے مدرسے سے فارغ ہوئے تھے خیر المدارس ملتان سے, اور ہم اسی سال میں محتمم بن گئے تھے. ہم نے اپنی ڈگری پر خود سائن کیے, اپنی سند پر خود سائن کیے. تو چھوٹی عمر میں بڑی ذمہ داری آ گئی. تو جب میں 1985 میں آیا تھا تو آپ کے یو کے میں میں کئی شہروں میں گیا تھا. مسجدیں تھوڑی سی تھیں, نمازی بہت کم ہوتے تھے, برائے نام نمازی ہوتے تھے, مسلمانوں کے لیے حلال گوشت کی دکانیں بہت کم تھیں, کوئی اسلامک سینٹر زیادہ نہیں تھے, ایک آدھ مدرسہ دارالعلوم تھا. یہ مرکز میں ڈیوزبری میں حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے, اور الحمدللہ اس وقت میں نے ڈیوزبری کے مرکز میں بیان کیا تھا پہلا بیان 1985 میں. اور مدرسہ کا وزٹ مجھے مولانا کمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کرایا ہے. وہ اس وقت وہاں ہوتے تھے اور بڑا شاندار ادارہ تھا اس مرکز میں ڈیوزبری میں، اور بس ایک دو ادارے ہوتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا نوازا کہ اب ماشاءاللہ جگہ جگہ بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں بن گئیں اور کتنے اسلامک سینٹر بن گئے، دارالعلوم بن گئے، فیمیل کے لیے، میل کے لیے، لڑکوں لڑکیوں کے لیے بن گئے. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. اور یہاں بخاری کا ختم ہو رہا ہے، درس نظامی ہو رہا ہے، پورا عالم کورس ہو رہے ہیں، قرآن کریم کی حفظ کی کلاسیں ہو رہی ہیں. اور میں ایک دن کہہ رہا تھا، وہ برطانیہ جو ہمارے بر صغیر میں گیا تھا اور جا کر ہمارے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، متحدہ ہندوستان پر، اور یہ ارادہ لے کر گیا تھا کہ یہاں سے دینی تعلیم ختم کر دیں گے، اللہ نے اس ملک میں دینی تعلیم پہنچا دی. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اس پر شکر ادا کیا کریں، اللہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، یہ میرے اللہ کی کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. آپ کے ملک میں تراویح میں قرآن سنانے کے لیے پاکستان سے حافظ آتے تھے، انڈیا سے آتے تھے، بنگلہ دیش سے آتے تھے. آج آپ کی مسجدیں کم پڑ گئی ہیں، حافظ زیادہ ہیں، چار چار حافظ، پانچ پانچ حافظ تراویح پڑھا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کریں. جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ روزے اللہ نے کیوں فرض کیے؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا مقصد تو خود قرآن میں بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. لیکن اس روزے کی حکمت اور فائدے کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ مقصد تقویٰ ہے، لیکن اللہ نے یہ حکم دیا کیوں ہے؟ تاکہ متقی بن جاؤ. لیکن اس روزے کے بجائے کوئی اور آرڈر دے دیتے تقوی کے لیے، روزے کا کیوں دیا؟ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ روزے کا اللہ نے حکم جو دیا ہے، اس کی حکمت اگر آپ نے معلوم کرنی ہے تو اسی قرآن کی آیتوں میں موجود ہے. اور اللہ کے احکام کی حکمت عمل کرنے کے لیے معلوم کرنا، یہ تو ٹھیک نہیں کہ میں عمل تب کروں گا جب مجھے اس کی حکمت سمجھ آئے، وائے یہ کیوں حکم دیا. عمل تو کرنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، اس حکم کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے. میرا اللہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، اس کا جو آرڈر ہوگا میں نے ماننا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، لہذا میں اس کے حکم پر چلوں گا. حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے حکمت کا سوال اور مطالبہ کرنا غلط ہے. ہاں، اپنے علم کے لیے، نالج کے لیے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تو میں عمل ویسے بھی کروں گا، لیکن میرے علم میں اضافہ ہوگا، میرا اطمینان قلب اور شرح صدر مزید بڑھ جائے گا کہ مجھے اس کی حکمت بھی معلوم ہو جائے. تو حکمت پوچھنا یہ کوئی بری بات نہیں، ہر انسان مومن میں جذبہ ہوتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی حکمتیں بیان کی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کوئی آرڈر فرماتے، اہل ایمان کو اس کی حکمتیں بیان فرماتے تھے، یہ کوئی بری بات نہیں، مگر عمل اس پر موقوف نہیں، ڈیپینڈ نہیں کرتا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ظاہر، شمائل ترمذی میں ان کا قصہ آتا ہے. یہ چہرے کے اتنے خوبصورت نہیں تھے، گاؤں میں اور ولیج میں رہتے تھے، مدینہ منورہ سے باہر دور ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے. یہ مدینہ طیبہ میں آتے جاتے تھے اور گاؤں اور ولیج کی چیزیں لا کر مدینہ منورہ میں بیچا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ کی چیزیں لے جا کر گاؤں میں بیچا کرتے تھے. مدینہ طیبہ میں کھجوریں تھیں یا کوئی اور چیز جو بھی ہو، وہ لے جا کر اپنے گاؤں میں بیچتے تھے، اور گاؤں اور ولیج کے جو سبزیاں وغیرہ ہوں وہ لا کر مدینہ منورہ میں بیچا کرتے تھے. اور جب یہ آتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گفٹ اور ہدیہ دیا کرتے تھے گاؤں کی چیزوں کا، اور حضور علیہ السلام جب یہ جانے لگے لڑتے تو شہر کا جو گفٹ ہوتا وہ ان کو دیا کرتے تھے. گاؤں کے ہدیے کیا ہوتے ہیں؟ گاؤں کے ہدیے اور ولیج کے ہدیے، وہاں کی سبزیاں ہیں، وہاں گندم ہے، وہاں پر کچھ اور جو پھل فروٹ ہیں وہ وہاں عام طور پر وہاں کے ہوتے ہیں، اور شہر کی مٹھائیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اب ہمارے پاس آپ آئیں ملتان میں، تو ہم آپ کو ملتان جب آپ آئیں گے تو گرمیوں میں آئیں گے تو ہم آپ کو مینگو دیں گے, آم دیں گے, ہمارا مینگو جیسا ایسا مینگو کہیں نہیں ہے. اور اگر آپ سردیوں میں آئیں گے تو آپ کو ہم اپنا سون حلوہ دیں گے, ہمارے ملتان شہر کا وہ گفٹ ہے. تو شہر کے تحفے الگ ہوتے ہیں, گاؤں کے الگ ہوتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے پاس جب یہ آتے تو یہ حضور کو گاؤں کے اور ولیج کے گفٹ دیا کرتے تھے, اور جب یہ جانے لگتے مدینہ منورہ سے تو حضور مدینہ پاک کا جو گفٹ ہوتا تھا, اسپیشلٹی ہوتی, وہ ان کو دیا کرتے تھے. اور حضور فرماتے تھے ظاہر بادیتنا ونحن حاضروہ, یہ ہمارا گاؤں اور ولیج ہے, ہم اس کا شہر ہے, ہم اس کو شہر کے گفٹ دیتے ہیں, یہ ہمیں گاؤں کے گفٹ دیتا. ایک دن مدینہ طیبہ کے بازار میں اپنی چیزیں بیچ رہے تھے, اللہ اکبر, کیا یہ خوش نصیب تھے صحابہ. حضور علیہ السلام پیچھے سے آئے, اور حضور علیہ السلام نے پیچھے سے آ کر, ان کو پتہ نہیں چلا پیچھے سے آ رہے تھے, حضور علیہ السلام آئے, ان کا چہرہ ادھر کو تھا, حضور نے پیچھے سے آ کر ان کی چہرے پر, آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے, نبوت والے ہاتھ رکھ لیے. انہوں نے کہا کون ہے, کون ہے, کون ہے, کس نے مجھے آ کے میری آنکھوں پر آ, چھوڑے مجھے, چھوڑے. حضور علیہ السلام نے تھوڑا سا اپنا ہاتھ ایسے کیا, انہوں نے دیکھا کہ حضور ہیں. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ حضور مجھے نہ چھوڑیں, حضور علیہ السلام کے سینہ نبوت کے ساتھ میری کمر لگی رہے. جب یہ نظر آیا کہ حضور علیہ السلام ہے, سبحان اللہ, کیا خوش نصیب تھے. میں کہا کرتا ہوں کوئی کتنا بھی ریاضتیں کر لے, مجاہدے کر لے, عبادتیں کر لے, روزانہ روزہ رکھ لے, رات کو نفل پڑھ لے, قرآن پڑھتا رہے, وہ ولی بن جائے گا, وہ کتب بن جائے گا, وہ ابدال بن جائے گا, حدیث پر محنت کرے محدث بن جائے گا, قرآن پر محنت کرے مفسر بن جائے گا, اور اللہ والا بن جائے گا. کہ صحابی نہیں بن سکتا, صحابی کے قریب بھی نہیں جا سکتا, اس لیے کہ تم جتنی بھی عبادتیں کرو, جتنے بھی تم مجاہدے اور ریاضتیں کرو, یہ تو بتاؤ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کان کہاں سے لاؤ گے جن کانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا ہو, جنہوں نے حضور علیہ السلام سے حدیث سنی ہو. مجھے اس بات پر اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے قرآن کریم پڑھا ہے اپنے خیر المدارس ملتان میں, وقت کے بڑے عظیم قاری اور قاریوں کے استاد اور فن تجوید و قراءت اشرا کے ماہر حضرت قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے ہمارے خیر المدارس میں 40 سال قرآن پڑھایا, 40 ایئر قرآن پڑھایا, چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے, دارالعلوم دیوبند کے فارغ بڑے عالم تھے, مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے قرآن کی خدمت کرنی, اور وہ ان سے میں نے قرآن پڑھا. لیکن جس سے بھی میں نے قرآن پڑھا, کتنا بڑا وہ قاری بھی ہیں, کتنے بڑے عالم باعمل بھی ہیں, لیکن میں نے اس ہستی سے قرآن نہیں پڑھا جن پر قرآن نازل ہوا تھا, صحابہ نے ان سے قرآن پڑھا جن پر قرآن نازل ہوا تھا, جنہوں نے صاحب قرآن سے. آج مجھے اپنی حدیث کی سند پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری اور ترمذی پڑھی ہے, جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے رہے, جو بڑے بڑے علماء کے استاد تھے, میں نے ان سے حدیث پڑھی ہے. کسی کو ناز ہے کہ میں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی ہے, کوئی کہتا ہے میں نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے, کوئی کہتا ہے میں نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن سے پڑھی ہے, کوئی کہتا ہے میں نے حدیث امام ربانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے, قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے پڑھی ہے, شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن سے پڑھی ہے, حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے. ان سب کی نسبتیں اور سندیں بڑی عالی ہیں, مگر ان صحابہ کی سند کا کیا اونچا مقام ہے جنہوں نے حدیث ان سے پڑھی ہے جن کی اپنی حدیث ہے, جنہوں نے حدیث صاحب الحدیث سے پڑھی ہے, انہوں نے جن سے بھی ہم نے پڑھی ہے حدیث ان کی اپنی نہیں, حدیث تو سرکار کی ہے, تاجدار مدینہ سن کی, اور ابو بکر عمر عثمان و علی نے ان سے پڑھی ہے جن کی اپنی حدیث ہے. تو وہ دل و دماغ کہاں سے لاؤ گے جن کی اصلاح خود اللہ کے نبی نے کی ہو, وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو حضور کے ہاتھ کے ساتھ لگے ہو, وہ جسم کہاں سے لاؤ گے جو جسم حضور کے ساتھ لگے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ظاہر بیچ رہے تھے سامان, اور حضور علیہ السلام نے آ کر پیچھے سے نبوت والے ہاتھ ان کی آنکھوں پر رکھ لیے, کہا کون ہے کون ہے, چھوڑے مجھے چھوڑے مجھے. حضور نے تھوڑا سا اپنا ہاتھ ہٹایا, انہوں نے دیکھا حضور ہے, اب اپنی کمر کو پیچھے کر رہے ہیں, حضور کے سینے کے ساتھ لگی رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی ہم اس ظاہر کو بیچتے ہیں, اس کی بولی لگاتے ہیں, کون اس کو خریدے گا ہم سے؟ سبحان اللہ، یہ حضور دل لگی اور خوش طبعی کر رہے ہیں، جبکہ وہ آزاد تھے، وہ غلام تو نہیں تھے. غلام کو بیچا، پہلے زمانے میں غلام، جنگی قیدی غلام ہوتے تھے، ان کو بیچا جاتا تھا، یہ تو آزاد تھے. حضور نے دل لگی کی، خوش طبعی کی، آپ خوش طبعی بھی کیا کر. فرمایا کون خریدے گا ہم سے، بولی لگایا کون زیادہ پیسے دے گا. ان کی شکل اچھی نہیں تھی، یہ خوبصورت نہیں تھے، رنگ کے کالے تھے، سیاہ فام تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بیچنے لگے ہیں، اگر آپ مجھے بیچیں گے میرے پیسے زیادہ نہیں ملیں گے، میری ویلیو زیادہ نہیں لگے گی، لوگ زیادہ پیسے نہیں میرے دیں گے کیونکہ میں خوبصورت نہیں ہوں. تو حضور علیہ السلام نے کیا جواب میں فرمایا؟ فرمایا ظاہر تو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے، تو اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے. انت لست عند اللہ بکاسدی، تو اللہ کے ہاں کم قیمت کا نہیں ہے، تیری ویلیو نہیں، بہت زیادہ ہے، تو انمول ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں قیمتی وہ چہرے کا حسن اور ظاہر اور شکل و صورت نہیں ہے، وہ تو اندر کا تقویٰ ہے اور اندر کا ایمان ہے اور اندر کے اللہ کی محبت ہے. بات جو سنانا چاہ رہا تھا، یہ ظاہر صحابی کا تعارف کرایا. حضور علیہ السلام نے دیکھا، یہ حضور کی خدمت میں آئے اور حضور کو ملنے آئے، تو حضور علیہ السلام کی نظر پڑی تو ان کی جو نیچے کی لونگی تھی، تہبند تھا، وہ ٹخنوں سے نیچے تھے، ٹخنے ٹخنوں سے نیچے تھے. حضور علیہ السلام نے فرما ارفع ازارک، اپنا تہبند اٹھاؤ، اپنی اس لونگی کو اوپر کر لو. اور فرمایا کہ اگر کسی کی لونگی، کسی کا پائجامہ، کسی کی پینٹ اگر یہ ٹخنوں سے نیچے ہوگی، ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، ٹخنا یا ٹخنوں سے نیچے ہوگی، فرمایا یہ حصہ اس کا جہنم کی آگ میں جلے گا. اور مراد صرف یہی نہیں ہے، پورا جسم مراد، فرمایا جہنم کی آگ میں جلے گا. اپنی چاہت اٹھا لیا. اور آگے حضور علیہ السلام نے اس کی حکمت بھی بیان کی، میں نے آرڈر کیوں کیا ہے. میں نے کہا نا حضور خود بھی حکمت بیان فرمایا کرتے تھے. ارفع ازارک فانہ انقا وابقا، فرمایا اس میں دو فائدے ہیں. میں نے یہ تمہیں جو کہا ہے کہ اپنی تہبند کو اور شلوار کو اوپر کر لو، لنگی کو اوپر کر لو، اس میں دو فائدے ہیں تمہارے دنیا کے. ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ تمہاری شلوار، تمہاری لنگی اور تمہاری یہ پینٹ نیچے ہوگی تو یہ روڈ صاف کرتی ہوئی جائے گی، روڈ کی گندگی، مٹی، غلاظت وہ اس کو لگے گی، تمہارا کپڑا ناپاک اور خراب ہو جائے گا، یہ صاف ستھرا نہیں رہے گا. نمبر دو، جب وہ زمین پر لگتا رہے گا تو جلدی پھٹ بھی جائے گا، ختم بھی ہو جائے گا. اور دو فائدے بتائے، ایک فائدہ کیا؟ وہ صاف ستھرا رہے گا. اور دوسرا فائدہ کیا؟ وہ دیر تک رہے گا. یہ حضور علیہ السلام نے اپنے آرڈر کے خود فائدے فرمائے. فإنه اتقى فإنه انقى وابقى، یہ محفوظ رہے گا. اب انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری یہ چادر جو میں نے بانی ہوئی ہے کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے. پہلی وجہ کا جواب تو نہیں دیا، دوسری وجہ کا جواب دیا. حضور نے دو فائدے بتائے تھے، انہوں نے دوسری کا جواب دیا. حضور نے پہلا کہا تھا پاک صاف رہے گی، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر نیچے لگنے سے یہ جلدی پھٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، یہ معمولی سی لونگی ہے، یہ پھٹ جائے گی تو کوئی بات نہیں، اور لے لیں گے، یہ معمولی چادر ہے. فإنه بردۃ ملحہ، کوئی حرج نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی ان کو ہمارے فائدے حکمت سمجھ میں نہیں آئے، تو حضور نے بات بدل دی. اللہ اکبر، کیا بات فرمائی؟ وہ بڑی پیاری بات ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. حضور نے فرمایا امالک فی یا اسوتن، کیا میرے ظاہر تمہارے لیے میرا نمونہ اور میرا ماڈل کافی نہیں ہے؟ کیا میں تمہارے لیے ماڈل اور آئیڈیل نہیں ہوں؟ چلو کپڑا چادر تو تم نے کہا پرواہ نہیں، خراب ہو جائے گی تو اور لے لیں گے، ہمارے پاس کوئی تھوڑی ہے ڈرائی کلین کرا لیں گے، واشنگ مشین ہے، کون سی دیر لگے گی دھونے میں، اور پھٹ جائے گی کوئی بات نہیں، پیسے موجود ہیں نہیں لے لیں گے. فرمایا کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا نبی جو ہے اس کی لنگی کہاں تک ہے؟ کیا تمہارے لیے اپنے پیغمبر کا نمونہ اور اس کا ماڈل کافی نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے میں آئیڈیل نہیں ہوں؟ اور کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، حضور کو فالو کرو، حضور تمہارے لیے ماڈل اور آئیڈیل ہے، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے نمونہ اور ماڈل ہوں، اور مجھے دیکھو کہ میرا تہبند کہاں تک ہے؟ تو پھر ظاہر چپ ہو گئے، پھر آگے کوئی بات نہیں کی. اس لیے کہ جہاں حضور پھر کا بہت اچھا فوراً اوپر اٹھا لیا، فوراً اپنے تہبند کو اوپر اٹھا لیا، اور اتنا اٹھایا کہ پھر ٹخنے کے پاس نہیں، پھر آدھی پنڈی کے پاس یہاں تک، کیونکہ حضور علیہ السلام کے جو تہبند ہوتا تھا، جو ازار ہوتا تھا، نیچے کا کپڑا جو ہوتا تھا وہ حضور کی پنڈی کے آدھے تک ہوتا تھا. اور آج میں اور آپ بھی پہنتے ہیں، ہم کہتے ہیں لوگ کہیں گے یہ پتہ نہیں کون کہاں سے آ گیا دیہاتی لوگ، اس لیے آج ہم بھی غیروں کی نقالی کرتے ہوئے نیچے تک ٹخنوں سے نیچے تک لے جاتے ہیں. کئی لوگوں کی میں دیکھتا ہوں ان کی شلوار جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اوپر کر لیتے ہیں. کیا صرف نماز میں یہ حکم ہے کہ ٹخنے ننگے ہوں؟ ہر وقت میں حکم ہے. تو کیا پیاری بات حضور نے فرمائی کہ جو چیز بھی آئے اس میں یہ دیکھو کہ میرے محبوب کا، میرے پیغمبر کا طریقہ کیا تھا. کئی لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، کیا ہو گیا؟ بائیں ہاتھ سے کھائیں گے اور کھڑے ہو کر کھائیں گے، پیشاب کریں گے کھڑے ہو کر کریں گے، کیا ہو گیا؟ تو میرے پیاروں، کیا آپ کے لیے اور میرے لیے آمنہ کے لال تاجدار مدینہ ماڈل اور آئیڈیل نہیں ہے؟ سب سے بڑے آئیڈیل حضور کے نمونے پر صلی اللہ علیہ وسلم پر چلو. کوئی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ سوچو کہ حضور علیہ السلام کا مبارک عمل کیا تھا. بائیں ہاتھ سے کھاتے تھے یا رائٹ سے کھاتے تھے؟ یہ بائیں ہاتھ اللہ نے استنجے کے لیے دیا ہے، طہارت کے لیے دیا ہے، دائیں ہاتھ کھانے کے لیے دیا. بیٹھ کر کھاؤ، بیٹھ کر پیشاب کرو، ایک دوسرے کو ملو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ. تمہارے نبی کے کیا الفاظ تھے؟ تمہارے پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ تمہارے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ تمہارے لیے آئیڈیل اور ماڈل جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی ہے، لقمہ گرا ہے اور دشمنوں کے، غیر مسلموں کے گئے ہوئے ہیں مجلس میں، وہ اٹھا کر کھا رہے ہیں. کہاں جایا ہے؟ یہ کیا کہیں گے؟ ان کو تہذیب نہیں، روٹی کا لقمہ نیچے گرا اور انہوں نے صاف کر کے کھا لیا. کہا کیا میں اپنے پیغمبر کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی بات چھوڑ دوں؟ میرے لیے سب سے بڑے، میرے لیے سب سے بڑا آنر میرے محبوب پیغمبر کا طریقہ. اپنی شکلیں حضور کی چہرے کے مطابق بنانے کی کوشش کرو، سنت کے مطابق بناؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کے روزے کیوں فرض ہیں، اصل تو یہاں سے بات چل، اس کی حکمت کیا، مقصد تقویٰ ہے، حکمت کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں. قرآن میں اللہ نے اس کی ایک حکمت یہ بیان کی کہ پہلے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا، اور فرمایا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور آگے کا فمن شہید منکم الشہر، اس مہینے میں جو بھی موجود اور زندہ ہوں وہ روزے رکھے. گویا یہ روزے قرآن کریم کی نعمت کے شکر کے طور پر ہیں. سبحان اللہ کہو. روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ اللہ نے جو قرآن دیا ہے اس مہینے میں، اس قرآن کی نعمت کا شکر ادا ہو جائے. یہ نعمتیں قرآن کے شکر کی وجہ سے ہیں، تراویح اور اس کے اندر قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سننا، اس لیے اللہ نے یہ روزے فرض کیے. اس لیے دیکھیں پہلے کیا کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. قرآن اتارا گیا ہے، قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، کھلی نشانیاں ہیں، اور پھر فرمایا بس اس قرآن والے مہینے میں جو موجود اور زندہ ہو، جس کو یہ مہینہ مل جائے وہ روزے رکھے. تو روزے فرض کیوں ہوئے؟ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے. بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے دو نعمتیں دی، ایک رمضان کا مہینہ، ایک قرآن دیا. رمضان کے مہینے کے لیے اللہ نے فرمایا روزے رکھ لو، اور قرآن کی نعمت کے شکر کے طور پر فرمایا تراویح پڑھ لو، ایک دن کی عبادت، ایک رات کی عبادت، اور یہ قرآن کی نعمت کی وجہ سے روزہ بھی رکھ لیا. اب یہ رمضان مجھے اور آپ کو پیغام کیا دے گیا؟ بس یہ بات بیان کرنی ہے. بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں، ایک حکمت عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. میرے جد امجد، میرے گرینڈ فادر، میرے دادا استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، برے صغیر کے بڑے علماء میں سے. وہ فرماتے تھے کہ رمضان جب آتا ہے تو رمضان ہمیں ایک میسج دیتا ہے, اور رمضان میں بہت سی حکمتیں, ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو ہی رمضان آتا ہے تو ہماری زندگی بھر کی, سال بھر کی عادتیں منٹوں میں بدل جاتی ہیں, ہماری روٹین ختم ہو جاتی ہے. کیسے؟ جو ہی رمضان شروع ہوا تھا, رمضان شام کے وقت میں شروع ہوا, اور پہلے آپ بتائیے رمضان دن سے شروع ہوتا ہے یا رات سے؟ ہاں اب تو میں نے چونکہ کہہ دیا نا اس لیے تمہیں پتہ چل گیا. بتاؤ دن پہلے آتا ہے یا رات پہلے آتی ہے؟ کیوں کبھی سوچا آپ نے؟ اب یہ جو رات ہے, اب جس رات میں ہم بیٹھے ہیں, یہ رات فرائیڈے کی ہے یا سیٹرڈے کی ہے؟ سیٹرڈے کی ہے. سیٹرڈے تو صبح آئے گا, رات پہلے آ گئی, دن بعد میں آتا ہے, رات پہلے آ جاتی ہے. کبھی سوچا آپ نے اس پر؟ یاد رکھو دن بعد میں آتا ہے, رات پہلے آتی ہے. کیوں؟ اس سے اللہ نے یہ میسج دیا ہے کہ اے انسان, اگر تو نے اپنی رات کو قیمتی بنا لیا تو آنے والا تیرا دن بھی قیمتی بن جائے گا. اس لیے اللہ نے رات پہلے رکھی ہے, دن بعد میں رکھا. رات کیسے قیمتی بنتی ہے؟ رات دنیا کے نقطۂ نظر سے قیمتی یہ بنتی ہے کہ رات کو آرام کرو. آپ بتائیں اگر آپ رات کو آرام نہیں کریں گے, نیند نہیں کریں گے, آپ صبح کو جاب پر جا سکیں گے؟ آپ بزنس کر سکیں گے؟ آپ کاروبار کر سکیں گے؟ آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی, دکان پر بیٹھے ہوں گے, آپ کا دماغ حاضر نہیں ہوگا, نہ آپ پڑھ سکیں گے, نہ کام. دنیا کا کام بھی آپ کا ہو سکتا تب ہوگا جب آپ پہلے رات کو ریسٹ کریں گے, آرام کریں گے. تو گویا رات اللہ نے پہلے رکھی تاکہ دنیا کے کام بھی اچھے ہو جائیں, اور تم چاہتے ہو کہ دن کو جو میں کماؤں اس میں برکت بھی آ جائے, میرے رزق میں برکت بھی آ جائے. تو اس کے لیے فرمایا کہ رات کو کچھ حصہ اٹھ کر اللہ سے باتیں بھی کر لو, تہجد بھی پڑھ لو, عبادت بھی کر لو, تاکہ تمہاری رات قیمتی بن جائے گی تو آنے والا دن بھی قیمتی بن جائے گا. اللہ والے جتنے اللہ والے بنے ہیں وہ راتوں کو سو کر نہیں بنے, وہ رات کو سوتے بھی تھے, عبادت بھی کرتے تھے. جس نے اپنی رات قیمتی بنا لی اس کا دن بھی قیمتی بن جائے گا. تو آپ دیکھیے رمضان رات سے شروع ہوتا ہے, دن روزہ بعد میں آتا ہے, لیکن جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو آپ بتائیے رات کے اندر بھی آپ کی عادت 20 رکعت تراوی کی نہیں تھی, جو ہی پہلی رات آئی آپ کو کوئی لیکچر نہیں دینا پڑا, آپ کی کوئی ٹریننگ نہیں کرنی پڑی, کوئی آپ کو مشق نہیں کرانی پڑی. جو ہی آپ نے رمضان کا چاند دیکھا, رمضان شروع ہوا, پہلی نائٹ میں بغیر کسی کورس کے, بغیر کسی کلاس کے, بغیر کسی سکول کالج مدرسے میں جائے, بغیر کسی لیکچر کے, فوراً آپ کا مائنڈ بن گیا اور آپ عشاء کی نماز کے بعد پہلی نائٹ میں بھی 20 رکعت تراوی کے لیے آگئے مسجد میں اور قرآن پڑھنے اور سننے لگ گئے. آپ کی روٹین چینج ہو گئی, جبکہ آپ پہلے فوراً سوتے تھے یا گھومتے تھے. اب اگلا دن جب آیا, پہلا روزہ آپ نے رکھا, کوئی کورس نہیں کیا, کوئی ٹریننگ نہیں, کوئی لیکچر نہیں, کوئی آپ کی برین واشنگ نہیں کی گئی, آپ نے خود بخود ہی جب روزہ رکھا تو آپ کی پورے سال کی اور زندگی کی روٹین چینج ہو گئی. آپ پہلے عام دنوں میں ناشتہ کرتے تھے, بریک فاسٹ, وہ ختم ہو گیا, لنچ کرتے تھے, وہ ختم, آپ ہائی ٹی کیا کرتے تھے دوپہر 3 بجے 4 بجے, وہ ختم. آپ دن میں کئی مرتبہ چائے پیتے تھے, وہ ختم. آپ سموکنگ کرتے تھے, کئی لوگ ہر 2 منٹ کے بعد سگریٹ پیتے تھے, لیکن جو ہی رمضان آیا پورے سال کی یہ عادت ختم, سگریٹ چھوڑ دی. کئی لوگ پان کھاتے, وہ ہر 5-10 منٹ کے بعد پان کھاتے ہیں, ان کا پورا پان ختم, یہ ساری عادتیں ختم ہو گئیں. اس میں کوئی ٹائم لگا, کوئی مشقت ہوئی یا فوراً ختم ہوگی؟ کیوں بھی, ہوئی کہ نہیں ہوئی آپ کی؟ یا آپ آج کل بھی ناشتہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا, سال بھر کرتے تھے نا. یہ روٹین آپ کی منٹوں میں ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو میرے دادا فرماتے تھے کہ رمضان نے اے بندے تجھے یہ حکمت سمجھا دی کہ جب تو نے ارادہ کیا تو تیری سال بھر کی روٹین چینج ہو گئی, تیرا ناشتہ ختم, بریک فاسٹ ختم, تیرا لنچ ختم, تیری ہائی ٹی ختم, تیرا چائے پینا ختم, تیرا پان کھانا ختم, تیری سموکنگ ختم, یعنی تمام تیری چیزیں ختم ہو گئیں. تو اگر تو ارادہ کر لے کہ میں نے زندگی بھر اب تک جس گناہ میں مبتلا ہوں میں نے گناہ چھوڑنا ہے, تو یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی تو گناہ کیوں نہیں چھوٹے گا؟ تو کہتا ہے میں سودی کاروبار چھوڑنا چاہتا ہوں, بینک کا انٹرسٹ ختم کرنا چاہتا ہوں, مگر کیا کروں, میرا سود میری جان نہیں چھوڑتا. تو نے نیت نہیں کی. تو چاہتا ہے کہ میں نے اب شراب کا کاروبار چھوڑ کے حلال چیز کا کاروبار کرنا ہے مگر کیا کروں، مجبور ہوں. نہیں، تو نے نیت نہیں کی، تو کسی گناہ میں مبتلا ہے کہ میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں، میرا چھوٹتا نہیں. تو میرے دادا فرماتے تھے کہ نہیں، رمضان ثبوت ہے کہ تو نے ارادہ ہی نہیں کیا. جس دن تو ارادہ کرے گا یہ منٹوں میں چھوٹ جائے گا. جیسے تیری سال بھر کی روٹین وہ رمضان کے آتے ہی فوراً ختم ہو گئی، تو گناہ کی عادت کیوں نہیں ختم ہوگی؟ یہ بہانہ ہے، یہ بہانہ ہے تمہارا. گناہ کی عادت بھی اسی طرح چھوڑ دو جیسے تم نے ناشتے کی عادت ایک مہینے کے لیے چھوڑ دی. گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو. اور رمضان اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ اگر تم نے ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے اور گناہ تم سے چھوٹ جائیں گے. اور جب تم گناہ چھوڑ دو گے تو اب آخری بات یاد رکھو، جب رمضان کا یہ میسج اور پیغام، یہ حکمت آپ نے توجہ سے غور کر کے عمل کر لیا اور گناہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، پھر ون منتھ نہیں، پھر زندگی رمضان بن جائے گی، موت عید بن جائے گی. پھر زندگی، کہو اپنی زبان سے، زندگی رمضان بن جائے گی، موت. تو یہ رمضان کا مہینہ ون منتھ کے لیے نہیں آیا، یہ زندگی کو رمضان بنانے آیا ہے اور موت کو عید بنانے آیا ہے. زندگی رمضان بنتی ہے گناہ کو چھوڑنے سے، کھانے پینے کو چھوڑنے سے رمضان کا مہینہ بنا اور ایک مہینہ بنا یہ روزہ ہوا. اور اگر گناہ چھوڑ دو گے، گناہ سے رک جاؤ گے، تو پھر زندگی رمضان بن جائے گی. اور جب موت آئے گی تو مسکراتے ہوئے جاؤ گے، جنت سے تمہارا کفن آئے گا. گھر والے رو رہے ہوں گے، جب ہم آئے تھے دنیا میں تو ہم رو رہے تھے، گھر والے مسکرا رہے تھے، لیکن زندگی رمضان بن گئی تو موت ایسی عید بنے گی، ہم مسکراتے ہوئے جائیں گے، موت کے وقت ہمارے چہرے پر تبسم ہوگا اور گھر والے رو رہے ہوں گے. اللہ زندگی رمضان اور موت عید بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ، رمضان کی قدر کرنے والا بنا دیجئے، اس مہینے کو ہماری بخشش مغفرت کا اور جنت میں جانے اور جہنم سے آزاد ہونے کا سبب اور ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ، آنے والے سال کا رمضان بھی ہمیں نصیب فرمائیے، ہمارے روزوں تراویح کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ، یہ جو حضرات اس وقت میں موجود ہیں اور سارے اپنے کام اور آرام کو چھوڑ کر تھکے ہوئے تھے، دن کو روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، پھر بھی آپ کی محبت میں، دین کی محبت میں، مجھے تو جانتے بھی نہیں، میری پہچان بھی ان سے کوئی نہیں، میرا نام بھی ان کو معلوم نہیں اور مجھے ان کا نام معلوم نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، اے اللہ یہ لوگ دین کی محبت میں جو بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، اور ان سے ہماری ملاقات کا ذریعہ اور سبب ہمارے بھائی ادریس صاحب بنے، اے اللہ ان کو بہترین جزا نصیب فرما. اور اے اللہ، اس مسجد کو قبول فرما، اس کے نمازیوں کو قبول فرما، اس کی انتظامیہ کو قبول فرما، اور اس کے ائمہ کو، اماموں کو قبول فرما، مؤذن کو، خدام کو، معاونین کو قبول فرما. اور اے اللہ، یہ جو حضرات مدارس کا تعاون کرتے ہیں اس کو قبول فرما، ہمارے خیر المدارس ملتان کے ساتھ بھی تعاون یہ کرتے ہیں، اس کی بہترین جزا عطا فرما. اے اللہ، ان کے مال جان میں برکت عطا فرما، اور جتنا بھی جہاں کہیں یہ تعاون کرتے ہیں، وہاں جتنا بھی دین کے پڑھنے پڑھانے کا یا انسانی خدمت کا کام ہے، ان سب کے ثواب میں ان کو شامل فرما، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اور اے اللہ، ہمیں نیک بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنا. اے اللہ، ہمیں نیک بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو فرما بردار، آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین، صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ، جس کی اولاد نہیں ہے اس کو نیک اولاد عطا فرما، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی عطا فرما. اور اور جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، اے اللہ ان بچوں بچیوں کے لیے اچھے رشتے نصیب فرما، جو ماں باپ پریشان ہیں اپنی اولاد کے رشتوں میں، اے اللہ ان کو جلد سے جلد اچھے خوشحال دیندار گھرانے نصیب فرما، اور ان کا فرض جلد سے جلد ادا کروا دے، اور اے اللہ ہر ایک بیٹے بیٹی کا مقدر اچھے فرما دے، اور اے اللہ جس کے گھر میں کوئی پریشانی ہے اس کو ختم فرما دے، اے اللہ جس میاں بیوی میں آپس میں ناچاکی ہے، اے اللہ آپس میں جوڑ نہیں ہے ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان میں محبتیں پیدا فرما دے، اے اللہ اولاد کو ماں باپ کا حق ادا کرنے والا فرما بردار بنا، اور ماں باپ کو بھی اولاد کا حق ادا کرنے والا بنا، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے آپ تو جانتے، بن مانگے عنایت فرما دیجئے، آنے والے سال کا رمضان بھی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اے اللہ ہمیں گناہ چھوڑنے والا بنا دے، اے اللہ رمضان نے ہمیں پیغام دیا کہ گناہ چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے، اے اللہ ہمیں یہ بات سمجھ کر گناہ کو چھوڑنے والا بنا دے، ہماری زندگی رمضان بنا دیجئے اور موت کو عید بنا دیجئے، زندگی کو رمضان بنا دیجئے، موت کو عید بنا دیجئے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، کلمے والی موت نصیب فرمانا، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، جان میں برکت عطا فرما دیجئے، اولاد میں، رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے، حلال کمانے کھانے کھلانے والا بنا دیجئے، ہم سب کی سب دعاؤں کو اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا جزاك الله حضرت یہ آپ لے لیں مہربانی